بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز ساتویں پارے سے شائع حبشہ سے ایک وفد ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، قرآن سنا، ضدی نہیں تھے، عناد نہیں تھا، عیسائیت کے سچے مذہب پر تھے، تو قرآن نے ان کے دل کے دنیا پہ اثر کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، اور ان کے چہرے پہ یہ آنسو جاری ہو گئے. قرآن کی تاثیر تو ایسی ہی ہے، اللہ ہمیں ایسے قلوب نصیب فرما دے کہ یہ قرآن کا اثر ہمارے دل لینے لگے. حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے، جسے اللہ صاف دل دے دے، صاف زبان دے دے، وہ تو کبھی قرآن سے سیر ہی نہیں ہو سکتا. جسے صاف زبان مل جائے، صاف دل مل جائے، وہ تو کبھی قرآن سے سیر ہی نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیزو، دل کی صفائی کا موسم رمضان سے بڑھیا پھر کب آئے گا؟ دل کی صفائی کا موسم رمضان کے سوا پھر کہاں ملے گا؟ تو یہی تو موسم ہے، قرآن کی غذا لو، دل کی دنیا کو بہار، اس میں دن کی دنیا میں صفائی اور پاکیزگی پیدا کرو. اللہ کرے ہمیشہ ہمیں بھی قرآن سے وہ لطف آنے لگے، وہ مزہ آنے لگے. تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ایمان والوں سے کہا، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، پرہیزگاری یہ نہیں کہ ان حلال کو اپنے اوپر حرام قرار دو، پرہیزگاری یہ ہے حلال کھاؤ شکر بجا لاؤ، حلال کھاؤ شکر بجا لاؤ. یہ پرہیزگاری نہیں کہ حلال کردہ اللہ کی چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دو. ہاں، بیماری ہے، پرہیز ہے، اس کی اجازت ہے. جیسے چینی سے لوگ پرہیز کرتے ہیں، بہت ساری اور مٹھاس سے لوگ پرہیز کرتے ہیں بیماری کی وجہ سے، ورنہ جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں ان سے پرہیز کوئی بزرگی نہیں ہے. بزرگی یہی ہے جو اللہ نے حلال اور جائز چیزیں دی ہیں، استعمال کرو لیکن شکر بجا لاؤ، شکر بجا لاؤ، یہی بزرگی ہے. پھر قسم مختلف قسم کی ہوتی ہے، ایک فضول قسم ہوتی ہے بات بات پہ قسمیں کھانا، اور ایک یہ کہ کسی مستقبل پر قسم کھانا. مستقبل پر فرمایا، اگر وہ قسم پوری نہ کی پھر کفارہ ہوگا، پھر کفارہ ہوگا، اور پھر کفارہ کی تفصیل بتائی. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، دیکھو شراب، شراب، جوا، بت پرستی، ان سے اجتناب کرو، یہ گندگی ہے، گندگی. یہ وہ قرآن کی آیت ہے جس سے شراب کی حرمت آ گئی، شراب کی حرمت آ گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا ایسا حرام کام کرتا ہے اور ایسا بڑا مجرم ہے جیسے بت کی پوجا کرنے والا، جیسے بت کی پوجا کرنے والا. اور قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، رجس. رجس ایسی گندگی کو کہتے ہیں جس سے گھن ہر سلیم الفطرت شخص کو آتی ہے، ہر سلیم الفطرت شخص کو اس سے گھن آتی ہے، اسے کہتے ہیں رجس. تو قرآن نے بتایا شراب رجس ہے، ہر سلیم الفطرت انسان اس سے گھن کھاتا ہے، اس سے گھن کھاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ام الخبائس، ساری گندگیوں کی جڑ ہے شرابی آدمی. بس اوقات انسانیت کے دائرے سے گر کر حیوانیت پہ آ جاتا، پھر اسے اپنے سارے رشتوں کا لحاظ اور پردہ یہ سب ختم ہو جاتا ہے. رجس ہے، گندگی ہے، شراب ہے، جوا ہے، بت پرستی ہے. پھر شراب کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا، فرمایا جیسے بت پرستی بڑا جرم ہے، شراب بھی ایسا ہی بڑا جرم ہے، شرابی بھی ایسا بڑا مجرم ہے، کہاں مسلمان تھے، قرآن کی آیت سنی، زندگی بھر کی عادت لبوں میں چھوٹ گئی، لبوں میں تھی گرا دی، منہ میں گھونٹتا اسے باہر پھینک دیا، گلے کے قریب ہوا کہہ کر دی، اور ایسی اس گندگی سے دوری اختیار کی کہ اس کے سارے گھر کے برتن بھی اور ساری نشانیاں بھی اپنے گھر سے مٹا دی، تاں کہیں اس گندگی کی پھر کبھی خیال نہ آئے۔ کیسے مسلمان تھے، اللہ کے حکم کے سامنے کیسے سر خم تسلیم کرنے والے تھے، کہنے میں تو آج بھی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی اولادیں ہیں اور مسلمانوں کی محفلیں ہیں، اور پینے والے صرف شرمندہ نہیں بلکہ اسے اسٹیٹس سمجھتے ہیں اور اس گناہ پہ فخر کرتے ہیں، اور اگر کہیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل یہ گناہ ہو جائے تو دوستوں میں بطور فخر کے پھر بتاتے بھی ہیں۔ تو نجاست ہے رجس من عمل شیطان، یہ گندگی ہے شیطان کی، اس سے جسمانی نقصان بھی ہے، معاشرتی نقصان بھی ہے، اور روحانی اور ایمانی نقصان بھی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ شکار حرم میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہاں البتہ بحر میں اور سمندر میں احرام کی حالت میں شکار کی اجازت ہے۔ پھر بیت اللہ کا تذکرہ فرمایا کہ ساری انسانیت کی امن کے ضمانت بیت اللہ کا قیام ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ پھر ایمان والوں سے کہا فضول سوال نہ کیا کرو، با مقصد سوال کیا کرو، با مقصد کام کیا کرو۔ اور مشرکین کے یہ آباء و اجداد کا یہ انداز، مشرکین کا یہ انداز کہ ہم اس نئی زندگی کو کیسے اختیار کریں جو ہمارے آباء و اجداد میں نہیں تھی، فرمایا اگر ان کے آباء و اجداد کیا بے خبر تھے اور لا علم تھے، پھر بھی ان کی پیروی کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اصلاح خلق اور مخلوق خدا کی اصلاح کی فکر کرنے والوں کے لیے ایک تسلی بھیجی کہ اگر تم اپنی سر دھڑ کی بازی لگا لو اور اصلاح اور جسے کہیں کہ تعمیر کی محنت کر لو، پھر بھی اگر کوئی شخص اور کچھ لوگ ہدایت پہ نہیں آتے تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ ہاں یہ اچھا نہیں کہ صرف کوئی شخص اس آیت سے یہ مطلب سمجھے کہ بس اپنی ذات تک دینداری کافی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی دیکھے اپنے گھر میں، اپنے دائرہ اختیار میں، اور پھر وہ گناہ روک بھی سکتا ہے، با اختیار ہے، اس کی خاندان میں بات سنی جاتی ہے، اولاد میہ اس کو اولاد پہ اختیار ہے، اس کو اپنی چار دیواری پہ اللہ نے ایک اختیار دیا ہے۔ مَن رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، لیکن گناہ دیکھتا ہے، لیکن قدرت بھی رکھتا ہے روکنے کی، لیکن ماتھے پہ بلی نہیں آتا، کان پہ جو ہی نہیں رنگتی، اللہ کے معاملے میں غیرت ہی نہیں کھاتا۔ فرما پھر مرنے سے پہلے صرف گناہگار پر عذاب نہیں آئے گا، یہ شخص بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو۔ صرف اپنی دینداری پر اکتفا، یہ ہمارے دین کا سبق نہیں ہے۔ جہاں اس کو دائرہ اختیار ہے وہاں دین کو زندہ کرنا، گناہوں کا سد باب کرنا، یہ بھی فرائض میں داخل ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا موت کا وقت قریب ہو، وصیت کے معاملے میں تمہیں فکر ہو تو گواہ بنا لینا، تاکہ بعد میں کسی معاملے میں اختلاف نہ ہو، گواہ بنا لینا، اور گواہ کی موجودگی میں کوئی وصیت لکھوا دینا یا وصیت کر دینا تاکہ بعد میں غلط فہمی نہ ہو۔ پھر اللہ نے آخرت کا منظر نامہ ذکر فرمایا جہاں اللہ سارے رسولوں سے ارشاد فرمائیں گے کیا میرا پیغام پہنچا دیا، اور قوم نے اور امت نے تمہیں کیا جواب دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جو اللہ نے آپ کو نرالی شان عطا فرمائی تھی، اور آپ کو معجزے عطا فرمائے تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے قوم کا کہنا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں نا، تو آپ ہمیں یہ دکھائیں کوئی بھرا ہوا کھانوں کا دسترخوان اللہ آسمانوں سے بھیج دے. اسے کہتے ہیں مائدہ، اور یہ مائدہ اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی مائدہ ہے، عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں. تو اس انداز کا مطالبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا، جب تم اپنے پسند کا معجزہ مانگو گے تو یہ پھر یاد رکھنا اس میں کوتاہی پہ عذاب بھی جلدی آئے گا. اس لیے ضابطہ اللہ کا یہی ہے، جب نعمت بڑی ہو نا تو پھر شکر کا تقاضا بھی بڑا ہوتا ہے، اور پھر احسان اور نشکری کی سزا بھی بہت جلدی ہوتی ہے. جب اللہ نعمت بڑی دے اور پھر اس کی نشکری ہو تو پھر سزا بھی جلدی آتی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جائے گا کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ آپ کی پرستش کریں، فرمایا اے اللہ آپ جانتے ہیں میں نے تو انہیں تیری بندگی کا سبق دیا ہے اور تیری عبادت کے راہ پہ ڈالا ہے، تیرے بندے ہیں، معاف فرما دے، عذاب دے، تجھے اختیار ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بتا دیا، سچوں کی زندگی وہاں کام آئے گی، جن کا عقیدہ سچا، جن کا عمل سچا، اور جن کا عمل اقوال اور قول اور کردار سچا، وہ سچائی کی زندگی قیامت میں کام آئے گی اور اللہ کی رضا انہیں نصیب ہوگی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی جس خوش نصیب کو اس زندگی میں اللہ کی رضا مل گئی، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. دنیا میں اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ اپنی رضا دے دے، جنت دے دے، ونعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ اپنی ناراضگی سے بچا دے، جہنم سے بچا دے. تو رمضان میں جو چیز مانگنے کی ہے نا، خاص طور پہ جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، وہ دو چیزیں مانگنے کی ہیں، دونوں سے ہمارا چھٹکارا، اور ان سے ہمارا، اس کے بغیر ہمارا چراکار نہیں. آپ نے فرمایا رمضان میں دو چیزیں مانگ کرو، ایک اللہ سے جنت کی کثرت مانگ کرو، کثرت سے جنت مانگ کرو، اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگ کرو، جہنم سے پناہ مانگ کرو. کامیابی تو وہ ہے فرما جنہیں اللہ کی رضا مل گئی، جنت مل گئی، حقیقت میں یہ بہت بڑی کامیابی پا گئے. پھر سورہ انعام ہے، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، چوپائے انہیں کہتے ہیں انعام. چونکہ مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے چوپایوں کے بارے میں بڑے غلط نظریات بنا رکھے تھے، کچھ غیر اللہ کے نام پہ انہیں مقرر کر دیتے، کہتے اب یہ ہمارے لیے ان پہ سواری کھانا کرنا اور انہیں استعمال کرنا، ان کا گوشت استعمال کرنا اب ہمارے لیے حلال نہیں. ان کے ان غلط نظریات کی تردید ہے، اس لیے اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ انعام ہے. اور بنیادی طور پہ اسلام کے جو تین عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کی زندگی، ان تین چیزوں کا اس سورت کے اندر مختلف زاویوں سے اور مختلف انداز سے اس کا ذکر فرمایا. شروع میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے. زندگی وہ دیتا ہے، پیدا وہ کرتا ہے، اور ہر شخص کو ایک وقت تک اللہ نے پیدا فرمایا ہے. پھر قیامت آنے والی ہے، اور قوموں کے پاس، مشرکین کے پاس جب اللہ کے حکم آتے ہیں تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. انہیں کیا ماضی کی اقوام کا انجام کا اندازہ نہیں، کیسے اللہ رب العزت نے ان کی سرکشی اور پیغمبروں کی نافرمانی کی سزا انہیں دی ہے. زمین پہ چل پھر کے تو دیکھیں کیسا ان کا انجام ہوا ہے، جس سے اللہ کی پکڑ، جو اللہ کی پکڑ سے بچا، جو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا، وہی حقیقت میں کامیاب ہے. اور پھر اللہ نے جو مسلمانوں کو ایک عقیدہ دیا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اکیلا اللہ، یہ مسلمانوں کا وہ انقلابی عقیدہ ہے. اگر یہ مسلمان کے اندر آ جائے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یقین آ جائے، تو یہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور ایک اس ذات کا نیاز مند ہو جائے، ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور ایک اس ذات کا بے نیاز ہو جائے کہ میرا نفع نقصان تو وابستہ ہی اس ذات سے ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا دینے پہ آئے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے وہ روک لے کون دے سکتا ہے، مصیبت میں ڈالنا چاہے کون بچا سکتا ہے، مصائب سے محفوظ کرنا چاہے کون مصیبت میں ڈال سکتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَائِمُ. وہ بڑی زبردست ذات ہے، وہ بڑی زبردست ذات ہے. مشرک بہت بڑے ظالم ہیں، اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کرتے ہیں، اولاد کی، شرک کی، اور ساتھ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں. کبھی فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بڑے ظالم ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا، اور ان کا نظریہ ہے بس یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، بس یہی زندگی ہے. اگرچہ مسلمان کا یہ عقیدہ تو نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو، بس اوقات اس دنیا میں رہ کر لگتا ایسا ہی ہے کہ مسلمان بھی اسی کے لیے پیدا ہوا ہے، اسی کے لیے اس نے مرنا ہے. ورنہ آخرت کے جینے والے ایسے نہیں ہوتے، جو سب کچھ دنیا کی خاطر اپنی زندگی گزار رہے ہوں، آخرت کی خاطر جینے والے ایسے نہیں ہوتے. تو آخرت کی خاطر جینے والے تو اس دنیا کو آخرت سنوارنے کے لیے محنت کا میدان بناتے ہیں. تو فرمایا یہ مشرک ہیں جو کہتے ہیں جینا بھی یہی کا، مرنا بھی یہی کا. تو فرمایا یہ دنیا لعب و لہو، کھیل تماشا ہے. دیکھو نا بھائی، کسی گھر سے جنازہ ہے، کسی گھر میں ولادت ہے، کسی گھر میں رونا ہے، کسی گھر میں خوشیاں ہیں، کسی گھر کی آبادی ہے، کسی گھر کا اجڑنا ہے. جیسے چھوٹے بچے کھلونے میں بناتے ہیں اور پاؤں مٹی میں رکھ کر گھر بناتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں، دنیا کا یہ تماشا ہر طرف لگا ہے، کھیل تماشا ہے. زندگی وہ ہے، زندگی وہ ہے، اور اس زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا اور ماضی کے قوموں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی اور پیغمبروں کی اتباع سے انکار کیا، اللہ نے انہیں پکڑا کہ شاید ان کے دلوں کے اندر نرمی آ جائے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے. گناہوں کی نحوست سے جب اللہ کی طرف سے تھپڑ لگے اور آدمی کے ہوش آ جائے تو یہ تھپڑ بھی رحمت بن جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے پکڑ آئے اور پھر بھی کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، یہ علامت ہوتی ہے اس کا دل پتھر ہو گیا ہے. سینے کا دل دل نہ رہا، یہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے. عبرت ہی نہیں پکڑتا، اثر ہی نہیں لیتا. اللہ نے تھپڑ بھی مارا ہے، تنبیہ بھی کی ہے، سزا بھی کی ہے، دی ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں سنبھلتا. تو فرمایا ماضی کے قوموں کو بھی اللہ نے سزا دی، شاید رجوع کر لے، تضرعوا ولیکن قصد قلوبہم، ان کے دل بڑے سخت ہو گئے. پھر اللہ نے ایک اور معاملہ کیا، کبھی اللہ یہ بھی معاملہ کرتے ہیں، کیا جو جو وہ اللہ کے منکر ہوتے چلے گئے اور اللہ کی نافرمانی میں، سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، اللہ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، نعمتوں کے دروازے کھول دیے، اور یہ ایک سزا ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ انہیں ہوش ہی نہ آئے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تاکہ انہیں ہوش ہی نہ آئے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور اسی گندگی کے ساتھ ان کی موت آ جائے. اس سے بڑا دنیا میں عذاب کوئی نہیں کہ آدمی کا خاتمہ کفر پہ ہو، آدمی کی موت کفر اور شرک پہ آئے، یہ اس دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے. تو کبھی اللہ یوں بھی سزا دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، کسی گناہگار پر دنیا کی فراوانی دیکھو تو رشک نہ کرنا، کیا پتہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. وہ تو قابل ترس ہے، قابل رحم ہے، قابل رشک نہیں ہے. قابل رشک وہ خوش نصیب ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہے، چاہے کوٹھی میں رہے، جس کا سراپا اللہ کی بندگی میں گزر رہا ہے، جس کا سراپا اللہ کی بندگی میں گزر رہا ہے. کسی نافرمان کو نعمتوں میں دیکھ کر رشک نہ کرنا، نہ جانے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. خوش نصیب تو وہ ہے جسے اللہ نے اپنی بندگی پہ لگا رکھا ہے. تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور ان پر نعمتوں کے دروازے کھل گئے، پھر اللہ انہیں پکڑتا ہے جہاں پھر سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا. اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا ایسی محفلوں میں نہ بیٹھنا اور ایسی نشست و برخاست میں نہ بیٹھنا جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، جہاں اللہ کے حکم ٹوٹتے ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تلقین فرمائی کہ اگر یہ لوگ دین کے سچے طالب آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ کسی کی خاطر ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا علم غیب، مشرکین آپ سے من پسند معجزات کا مطالبہ کرتے تھے تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم اسی کے پاس ہے اور وہی ذات جاتی ہے درختوں کے پتے کتنے گر رہے ہیں، زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اندر سے نکلنے والے کا ذائقہ کیا ہے، اس صرف اللہ کے علم میں ہے اور وہی ذات ہر چیز پہ غالب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کبھی دنیا میں قوموں کی سزا عذاب کی تین شکلیں بھیجتے ہیں، آسمانوں سے عذاب بھیجتے ہیں، تند و تیز ہوائیں بھیجتے ہیں، کبھی زمین کے اندر سے عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، اور کبھی ایک عذاب اور ہوتا ہے، وہ کیا؟ آپس میں لڑائی، آپس کا قتل و قتال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، اللہ میری امت کو ان عذابوں سے بچا دے، فرمایا پہلا عذاب بھی نہیں ہوگا کہ آسمان سے کوئی ایسا عذاب ہو ساری امت کا ملیا میٹ ہو جائے، زمین سے کوئی ایسا عذاب ہو ساری امت ہی ختم ہو جائے، لیکن فرمایا ہاں تیسرا قسم ایسی ہے جس میں یہ امت بھی آزمائش کا شکار ہوگی، اور وہ آپس کا جھگڑا ہے اور آپس کی لڑائیاں ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے کہ محبتوں والی زندگی ہو، اتفاق والی زندگی ہو، یکجہتی والی زندگی ہو، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو کیسے ماحول میں پرورش پائی، لیکن اللہ کے توحید کے کیسے علم مردار اور دائی بنے، اپنے والد سے بھی کہہ دیا جو پوجا کرتے تھے، مجاور تھے، بت بنایا کرتے تھے، ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کی، قوم کو اللہ کی توحید کا پیغام دیا، قوم کو بھی سورج کی پرستش کرتی، چاند کی پرستش کرتی، فرمایا یہ ساری مخلوق تو وہ ہے جو آتی ہے اور چلی جاتی ہے اور پھر غروب ہو جاتی ہے، میرا اللہ ان سارے عیبوں سے پاک ہے، ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے، جو شرک کا ارتکاب، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ کوئی گھر کی عورت ہو، شوہر کی بڑی خدمت کرتی ہو، بڑی خدمت کرتی ہو، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا ایک آشنا اور بھی ہے، تو غیرت مند مرد اس عورت کو برداشت نہیں کرے گا، اس کی ساری خوبیاں، ان ساری خوبیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس کے اس عیب، ایک عیب کی وجہ سے۔ اس لیے میرے عزیزو، کافر مشرک کی جتنی خوبیاں ہیں شرک کے مقابلے میں ساری خوبیاں صفر ہو گئیں، اس سے اللہ کو غیرت آتی ہے، میرا شریک ٹھہراتا ہے، میری طرف شرک کی نسبت کرتا ہے۔ اور ایک خاتون وہ ہے، بہت ساری اس کی زندگی میں کمزوریاں ہیں، شوہر کہتا ہے نکل میرے گھر سے، وہ کہتا ہے تیرے سوا میرا ہے کون، تیرے سوا میرا ہے کون، ایسی ایک مسلمان ہے، ہزار کمزوریاں ہیں، لیکن مولا سے کہتا ہے مولا تیرے در کے سوا کوئی در بھی تو نہیں ہے، تیرے سوا میں جاؤں کہاں، کس چوکٹ پہ سج رکھوں، کس چوکٹ پہ سر رکھوں، کہاں پیشانی ٹیکوں، کس کے دربار میں جا کر بھیکاری بنوں، تیرے در کے سوا کوئی در بھی تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ اس گناہگار کی ساری خطائیں اس ایمان اور یقین کی بدولت معاف فرما دیتے۔ تو میرے عزیزو، ایمان بڑی دولت ہے، عقیدہ توحید بہت بڑا سرمایہ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرشتہ ذکر فرمائی جو سارے کے سارے توحید پرست تھے، اللہ کی وحدانیت پہ تھے اور اللہ کی وحدانیت کے دعوت دینے والے تھے، فرمایا یہی وہ ہیں جن کے اقتداء کی جائے، مشرق اللہ کی قدر نہیں پہچانتا، اللہ کی عظمت نہیں پہچانتا. اور پھر فرمایا یہ قرآن تو وہ سچی کتاب ہے جو ماضی کے تمام سچے نظریات کی حفاظت بھی کرتا ہے، تاکید بھی کرتا ہے، اور سچے نظریات کی قرآن تصدیق بھی کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت کی بڑائی قدرت اس کا تعارف ہے، دیکھتے نہیں گٹھلی کے اندر کون ذات زمین کے اندر اسے پھاڑتی ہے اور اس کے اندر سے کونپل نکالتی ہے، پھر گرم سرد ہواؤں میں اس کا تحفظ کرتی ہے، اور پھر اس کے اندر سے پھل پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر ذائقہ اور مٹھاس. یہ کون ذات ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے اور اسی کی ذات ہے. بیج بھی ایک ہے، کھاد بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، لیکن پھل کا رنگ مختلف ہے، ذائقہ مختلف ہے، سائز مختلف ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ ایک اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ کے قدرت کے شہکار اس دنیا میں بکھرے پڑے ہیں، حاصل کیا اس سے؟ اللہ کا تعارف حاصل کرو، اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت اپنے اندر اس کا تاثر پیدا کرو. وہ ذات ہے جو تمہیں سب کچھ دیکھتی ہے، لیکن تم دنیا میں اس ذات کو نہیں دیکھ سکتے. اس کا تذکرہ فرمایا، پھر ایک اصول بتایا. ایک آدمی گناہ نہیں کرتا لیکن گناہ کا ذریعہ بنتا ہے. فرمایا گناہ کا ذریعہ بننا بھی گناہ کرنا ہے. اس لیے تم بتوں کی کسی کے سامنے ایسی برائی نہ کرو کہ وہ تمہارے خدا کو برا کہے، تمہارے خدا کو برا کہے. ایسا انداز اختیار نہ کرنا. تو اصول بتایا کہ خود برائی نہیں کرتا لیکن ایسا موقع دیتا ہے کہ دوسرا برائی کرے، ایسا کام کرتا ہے کہ دوسرا برائی پہ آ جائے تو اس کی سزا بھی، یہ بھی برا ہے، یہ بھی گناہ ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا یہ کہا کرتے تھے مکہ کے مشرک، حق سچ آئے گا، ہم اس کے پیروکار بنیں گے. حق سچ آ گیا لیکن یہ انکار کرنے لگے، ہم نے ان کے دل اندھے کر دیے، پلٹ دیے ان کے. بعض بدعمالیوں کی سزا ایسی ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، کوئی گناہ بھی جان بوجھ کے نہ کریں. کیا پتا کس گناہ کی نحوست، کس گناہ کی کیا نحوست ہے، اور اس کا میری زندگی پہ، ایمانی زندگی پہ کتنا منفی اثر ہوتا ہے. اللہ رب العزت ایمان کی اور اعمال کی زندگی نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.